بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجه محمد وعلى محمد، صل على محمد وعلى محمد. پروردگار نے انسان کو ارادے اور شعور کی جو دو عظیم الشان نعمتیں عنایت فرمائی ہیں، اس کا ایک بنیادی اثر یہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنی فکر کو استعمال کرے اور اپنے ارادے کو جو بہترین منفعت ہے، جو اس کی زندگی کا بہترین فائدہ ہے، اس کے اندر استعمال کرے. اور یہی خدا نمتال کی نعمتوں کا شکر بھی ہے. خدا نمتال کی نعمتوں کا شکر بجا لانا صرف الحمدللہ کہنا تو نہیں ہے، بہترین شکر یہ ہے کہ انسان کو جو نعمت پروردگار عالم نے جس مقصد سے دی ہے، اس مقصد میں اس نعمت کو استعمال کر لے. ہر چیز کا اللہ کی راہ میں بہترین استعمال ہونا یہی ہے کہ جو مقصد اس نے طے کیا تھا، اس مقصد میں استعمال کر لے. اب آپ تصور فرمائیں تو ہم اور آپ صبح سے لے کر دوبارہ سونے تک ہر لحظے کہیں نہ کہیں اپنا ارادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس انتخاب ہوتے ہیں، اور ان انتخاب میں سے کوئی ایک کا انتخاب کرتے ہیں، باقی کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. آپ سونے لگیں، سونے کے بعد آپ نے کتنے بجے اٹھنا ہے، آپ کے پاس بہت سارے انتخاب ہیں، آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپ ان آپشنز میں سے کسی ایک کو چوز کر لیتے ہیں، باقی کو ریجیکٹ کر لیتے ہیں. اٹھنے کے بعد آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے. اب یہ جو جہاں کہیں بھی میں اور آپ ارادہ اور اختیار استعمال کر رہے ہیں، وہاں پر در حقیقت ہم اپنے لیے ایک سوال کا جواب تیار کر لیں. جہاں کہیں بھی آپ ارادہ استعمال کر لیں گے، خدا نے متعال آپ سے سوال کر سکتا ہے، تم نے میرے دیے ہوئے ارادے اور اختیار کا یہ استعمال کیوں کیا؟ اور جو آپ نے اور میں نے ارادہ استعمال کرتے ہوئے انتخاب کیا ہے، اس انتخاب پہ مجھے جواب دینا پڑے گا. مثال کے طور پر فرض فرمائیے آپ قرآن کریم کو پکڑنا چاہ رہے ہیں. آپ نے قرآن کریم کو سیدھے ہاتھ سے پکڑنا ہے یا الٹے ہاتھ سے پکڑنا ہے؟ اس کا بھی ایک استحباب ہے، اس پر بھی کچھ مستحب ہے. آپ پانی پینا چاہتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے پئیں یا الٹے ہاتھ سے پئیں؟ کھانا کھانا چاہتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے کھائیں یا الٹے ہاتھ سے کھائیں؟ یہ تمام آپ کے پاس آپشنز ہیں. ہر ایک کے اوپر خدا کی طرف سے ایک سوال ہے، وہ یہ کہ تم نے یہ والا کیوں کیا، وہ کیوں نہیں کیا. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے ارادے کو استعمال کرے، شعور کو استعمال کرے، اپنی زندگی کے ہر کام میں اپنے لیے ایک جواب رکھتا ہو کہ میں نے جو اس کام کو انجام دیا تو یہ کام اس طرح سے کیوں انجام پایا، کسی اور طرح سے کیوں نہیں انجام پایا. جب کوئی انسان اپنے ارادے کو مکمل اللہ کے سامنے تسلیم کر دے، یہ ارادے کا بہترین استعمال کہلائے گا. کہ وہ جہاں کہیں بھی ارادہ کرتا ہے صرف ایک قانون کے تحت کرتا ہے، وہ یہ کہ یہاں جو خدا نے چاہا ہے میں اس کو انجام دے دوں گا. بس جتنا آپ کا ارادہ اللہ کے تابع ہوتا چلا جائے گا، وہاں پر میری اور آپ کی زندگی کا بہترین عمل انجام پا رہا ہوگا. اور جتنا میرا اور آپ کا ارادہ خدا نمتال کی طبعیت سے دور چلتا چلا جائے گا، وہاں میرا اور آپ کا سوال بڑھتا چلا جائے گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ماہ رمضان کے ہونے کا ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس ڈیسیشن میں مدد دے رہے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ چھوٹے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں اور ان چھوٹے فیصلوں کے اندر اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ایک بڑے فیصلے سے عاجز رہ جاتے ہیں، بڑے فیصلے کو سوچ نہیں پاتے. ہماری آپ کی زندگی ایسی ہے، روزانہ مشغول رہنے والی زندگی، ہر وقت کوئی نہ کوئی کام ہے جو انجام دینا ہے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے ڈیلی شیڈیول کے بہت بڑے بڑے ماہر اپنی زندگی کا کوئی شیڈیول نہیں بنا پاتے. ڈیلی شیڈیول کے بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں، صبح کتنے بجے اٹھنا ہے، 6:30 پہ مثال کے طور پہ گھر سے نکلنا ہے، 7 بجے فلاں جگہ پہنچنا ہے، 7:30 بجے یہ کام کرنا ہے، 8 بجے یہ کام کرنا ہے. شیڈیولر دیکھیے بھرا پڑا ہے، اس سے پوچھے اپنی زندگی کا کیا شیڈیول بنایا، زندگی کے اہداف کے بارے میں کیا سوچا ہے. معمولاً بہت زیادہ جزیات میں مشغول رہنے والے لوگ کلی مجموعی زندگی کے بارے میں اہداف نہیں بنا پاتے. ہم سمجھتے ہیں بہترین کام ماہ رمضان میں یہ ہے زندگی کا ہدف بنائیں، زندگی کے اہداف بنائیں. کیوں زندگی طے ہو رہی ہے؟ آپ نے کیا حاصل کرنا ہے اس زندگی سے؟ اس زندگی کو حاصل کرنے میں وہ کون سی چیز ہے جو حاصل کرنا آپ کی اور میری کامیابی کہلائے گی؟ وہ جو کامیابی ہے اس میں مقابلہ کریں، بات سمجھ میں بھی آتی ہے. جو کامیابی نہیں ہے اس میں مقابلہ کیوں کریں؟ وہ تو احمقانہ ہے. اب اس طریقے سے آپ اگر آپ اپنی زندگی کو دیکھیں گے بہت سارے کام طے ہوتے چلے جائیں گے. مثلا میں اور آپ ہمیشہ چاہتا ہوں کہ زندگی کے اندر یہ رہے کہ ہم اور آپ امام کی نصرت کے لیے زندہ ہیں، ہم چاہتے ہیں ان کی نصرت ہو. اچھا، اب اس نصرت کی تیاری کیا ہے؟ کیسے نصرت ہونی ہے؟ بڑے کریٹیکل کویشچنز ہیں جو نصرت کے حوالے سے ہوتے ہیں. اور وہ ایک سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پر جب امام تشریف لائیں گے تو اسلحہ کون سا استعمال کریں گے؟ آیا بندوق ہوگی، تیر ہوں گے، تلوار ہوگی، راکٹس چل رہے ہوں گے، لیزر بیم چل رہی ہوگی، کوئی اور الیکٹرو میگنیٹک ویپن استعمال ہو رہا ہوگا، یہ ہوگا کیا؟ اس کے حساب سے تیاری کر لیں تو اس کے حساب سے اسلحہ جمع کر لیں، جو اس زمانے میں استعمال ہوگا اسے اپنے گھر میں جمع کر لیں. ہمارے خیال میں تیاری کے سلسلے میں وسائل استعمال جمع نہیں کرنے ہیں، جو وسائل مردے استعمال ہیں ان کو جمع کرنے کی کوشش کریں. تیاری کے سلسلے میں سب سے پہلے ان وسائل کے استعمال ہونے والے کو جمع ہونا چاہیے. جو وسائل استعمال کرے گا وہ جمع ہے یا نہیں ہے؟ آپ تلوار کا دور ہو آپ تلوار اٹھا لیجئے گا، گنز کا دور ہو تو آپ ایک بندوق اٹھائیے گا، راکٹ کا دور ہو تو آپ راکٹ، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے آپ میں امام کی خاطر کچھ قربان کرنے کی تیاری ہے یا نہیں ہے. اگر وہ تیاری ہوئی تو اس کے بعد یہ ایشو نہیں ہے کہ ان کے زمانے میں تلوار استعمال ہو رہی ہوگی یا بندوق استعمال ہوگی، وہ تو جو بھی استعمال ہو آپ اٹھا لیجئے گا. مشکل ساری یہاں پر ہے کہ ان کی راہ میں قربان کرنے کے لیے بھی کوئی جذبہ ہے یا نہیں ہے. اگر وہ جذبہ موجود ہے یہ آپ کی سب سے بڑی تیاری ہے، باقی وسائل کی کوئی گفتگو نہیں ہے. مثلا میں نے نہیں دیکھا کم از کم کسی روایت میں ہم سے یہ لکھا ہو کہ اپنے امام کے ظہور کی دعا کرو اور پیسہ جمع کرو، یا مثال کے طور پر کسی روایت نے لکھا اپنے امام کے ظہور کی دعا کرو، ظہور میں تعجیل کی دعا کرو اور اسلحہ جمع کرو. میں دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں دیکھی کبھی روایت کے اندر. ہاں یہ لکھا ہے کہ اپنے امام کے ظہور کی دعا کرو، اپنے دل کو ان کے نزدیک لے کے جاؤ، ان کے اہداف کو سمجھنے کی کوشش کرو. یملا الارض قسطاً وعدلا کما ملئت ظلماً وجورا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. تو وہ اپنے طور پہ کوشش کرو عدل و انصاف کے لیے. اصلاً جو انتہائی اہم ٹاپکس ہیں قرآن کریم کے، وہ ہماری زندگی کے بہت چھوٹے ٹاپکس ہیں. دیکھیے چند بہت عظیم و شان لغات جس کے اوپر قرآن کریم نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے، وہ عدل ہے، انصاف ہے. فرماتا ہے اے دلو ہوا اقرب للتقوى، عدل اختیار کرو، یہ تقوی کے سب سے زیادہ نزدیک ہے. اپنے آپ سے پوچھے گا ہماری زندگی میں عدل کیا ہے؟ عدل کی کوئی حیثیت ہے؟ شاید میں نے پچھلی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو، ایک محفل میں ایک جگہ پہ اسکول کا انوگریشن ہو رہا تھا، وہ ہمیں ہی بلایا ہوا تھا، تو ہم جہاں بیٹھے تھے وہاں برابر میں ایک صاحب آ کر بیٹھے، حال حلیے سے تھوڑے سے روٹین سے کم نظر آ رہے تھے. تو ان کو روٹین سے کم دیکھ کر ہم نے ان کی ہمت بڑھانے کی خاطر کچھ بات چیت شروع کر دی. اگر روٹین سے زیادہ اونچا ہوتا ہے تو ہم بات نہیں کرتے، اگر روٹین سے ذرا کم ہوتا ہے تو سوچتے ہیں اس سے ہماری چل جائے گی، اس سے بات کر لینی چاہیے. تو خیر ان سے بات بات کرنا شروع کی، تو میں نے ایسے ہی کہیں پوچھ لیا کہ آپ کہاں کام کرتے ہیں. دیکھا بہت زیادہ بتانے کے موڈ میں نہیں ہے کہ کہاں کرتے ہیں، کہنے لگے بس میں ہائی کورٹ میں کہیں ہوتا ہوں. میں نے کہا ہائی کورٹ میں شاید کسی بہت چھوٹی جاب پر ہے اس لیے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں نے ہمت بندھائی ذرا اور گرم جوشی، میں نے کہا اچھا آپ ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں، یہ ہے کیا کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں سینئر مجسٹریٹ ہوں. میں نے کہا لوہے بڑا متوازے انسان ہے کہ ہائی کورٹ میں سینئر مجسٹریٹ ہے اور ایسے یوں نہیں گزار کے بول رہا ہے، ورنہ یہاں تو بڑے تم طراق سے کہتے ہیں کہ ہم یہ ہیں. تو میں نے ان سے بات کو اور آگے بڑھانے کے لیے کہا کہ آپ نے بڑا سخت کام انتخاب کیا ہے، عدل کرنا آسان نہیں ہے، عدل کرنا بہت سخت کام ہے. تو انہوں نے ایک جملہ بتایا، وہ جملہ مجھے بہت اچھا لگا. کہنے لگے مولانا صاحب مجھے تو اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ خدا عادل خود ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے تو عادل کر. کہنے لگے عادل تو وہ ہے، میں تو ہوں ظالم، لیکن عادل وہ ہے مجھ سے کہتا ہے عادل کر. یہ تو بہت سخت کام ہے. اس کے بعد جب انہوں نے یہ بات کہی تو کچھ پہلے بھی سمجھ میں آ رہی تھی، اس جملے کے بعد بہت سارا سمجھ میں آنے لگا کہ ہر صفت الہی میں ایسا ہی ہے. رحیم وہ ہے، ہم سے کہتا ہے رحم کرو. صادق خود ہے، ہم سے کہتا ہے سچ بولو. جب یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ اپنی تمام صفتیں ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے، تب سمجھ میں آیا قربتاً اللہ ہے کیا. یہ ہے قربتاً اللہ، کہ خدا یہ کہہ رہا ہے میرے اندر کچھ صفتیں ہیں جو کمال پر ہیں، تم میرے بندے ہو، میں تمہیں اچھا بنانا چاہتا ہوں، تم کیا کرو جو میری صفتیں کمال کے اوپر ہیں ان صفتوں کو اپنے اندر لانا شروع کر دو. میں سچا ہوں، تم بھی سچے بن جاؤ. میں عدل کرتا ہوں، تم بھی عدل کرو. میں رحم دکھاتا ہوں، تم بھی رحم دکھاؤ. جب یہ سب ہو جائے گا تو خدایا آگے کا منصوبہ کیا ہے؟ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے ہماری 60 سالہ زندگی کا منصوبہ کیا ہے؟ یہ ہماری 60 سالہ زندگی کا منصوبہ ہے کہ ہمیں وہ تمام صفتیں جو خدا کی ہیں اپنے اندر ریفلیکشن میں لانی ہے. اوریجنل میں نہیں آ سکتی، ریفلیکشن میں آئیں گی. وہ عادل ہے، ہم اس کے ریفلیکشن میں عدل کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا، جب ہم یہ سارے کام کر لیں گے، ابھی تو ہمارا راستہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. دیکھیے، اب میں پھر دوبارہ مڑ کے پیچھے جاؤں اور یہ کہوں یہ وہ امپورٹنٹ کام ہے جو کرنے کا ہے. ابھی اپنے آپ سے پوچھے گا اس امپورٹنٹ کام کی ہماری لائف میں کتنی امپورٹنس ہے. ہماری لائف میں امپورٹنس ہے اسٹوڈنٹ ہے تو ڈگری کون سی ہے، سرٹیفکیٹ کون سا ہے، پروفیشنل ہے تو ڈیزگنیشن کون سا ہے، بزنس مین ہے تو بزنس کتنا ایکسپینڈ ہوا ہوا ہے، میرا جیسا آدمی ہے تو شہرت کتنی پہنچی ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں سب کے لیے اہم ہیں. یہ بات کس کے لیے کتنی اہم ہے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں یا نہیں ہوں. اصل خلیفۃ اللہ ہے کیا؟ اللہ کا جانشین. کس چیز میں اللہ کا جانشین ہے؟ انہی صفات میں اللہ کا جانشین ہے. ہم اور آپ اللہ کے جانشین ہیں ان صفات میں. ہر صفت میں ہم خدا کے جانشین ہیں. خدا حی ہے، وہ زندہ ہے، میں بھی، مجھے اور آپ کو زندگی دی اس نے. وہ مختار ہے، صاحب ارادہ ہے، مجھے اور آپ کو ارادہ دے دیا. یہ جانشینی صفتوں کے اندر جانشینی ہے. اور جانشینی کا کمال کیا ہے؟ جانشین کا کمال یہ ہے کہ جتنی اس کو ملنے والی صفتیں تھیں سب کو اپنے اندر لے آئے. اب اس نے کمال ایک اور رکھا ہوا ہے، وہ کوئی حساب گر تھوڑی ہے، حساب کرنے والا، وہ تو کمال کرنے والا ہے نا، فیض، جود، سخا، بخشش. تو وہ ایک کے بدلے ایک نہیں دیتا. ایک صفت میں خدا کے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہوں، 10 میں وہ مجھے اپنا جیسا بنا دیتا ہے. اس کا حساب ایسے. ایک سچائی میں اختیار کرتا ہوں، 10 صفتیں وہ خود سے دے دیتا ہے. فرماتا ہے من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو 10 کی جزا ہم دیں گے. یہ اس کا نظام ہے. لہذا ایک حدیث قدسی میں اس پورے نظام کو جمع کیا پروردگار نے اور فرمایا کہ ابدی اتنی اجعلک مثلی، میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. یہ جو چند منٹ میں، آخری 5-6 منٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے پوری ہیومینٹی کا پلان ہے. یہ پلان ہے، یہ وہ کام ہے جو ہونے کا ہے. باقی سب بیکار ہے، باقی سب اس کے مقابلے میں بیکار ہے. باقی سب کی حیثیت وسیلے کی ہے. میں بچپنے میں کلاس 1 میں گیا، پھر میں کلاس 5 میں آیا، پھر میں نے میٹرک کیا، میں نے ماسٹرز کیا، پی ایچ ڈی کی کوشش کی، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وسیلہ ہے. میں پہلے اس کام یہ کام کرتا تھا، کماتا تھا، پھر اور کمانے لگا، پھر بزنس کرنے لگا، پھر بزنس میں بہت اوپر چلا گیا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وسیلہ ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی اس کام کے مقابلے میں. اب ذرا دیکھیے گا کیا ہماری پرائیورٹی بھی وہی ہے جو اللہ کی پرائیورٹی ہے. ایک کتاب کسی نے مجھے تحفے میں دی، برین آف گاڈ، خدا کا ذہن. اس نے جو الٹی سی بات لگ رہی ہے، لیکن اس نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، وہ مجھے بہت اچھا لگا. اس نے یہ کہا کہ اگر مجھے یہ سمجھ میں آ جائے کہ خدا نے یہ کائنات کیوں بنائی ہے، تو کم سے کم خدا کے ذہن کی ایک چیز میں نے پڑھ لی ہے. جملہ غلط ہے، خدا کا ذہن نہیں ہے، کوئی اسے پڑھ نہیں سکتا ہے، لیکن یہ اس طرح کی بات کہہ رہا ہے. کہہ رہا ہے اگر مجھے یہ سمجھ میں آ جائے نا یہ کائنات بنی کس لیے، تو تو کم سے کم ایک چیز میں میں نے اس کی نالج میں شیئر کر لیا ہے. اس نے بھی یہی سوچا, مجھے بھی سمجھ میں آ گیا. اب اس کو یہ کہنا پڑے گا وہ تو تمہیں کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ خدا نے یہ بنایا کیوں ہے اس کی سطح پہ جا کر. لیکن جو تمہاری سطح پہ سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے, یہ کائنات بنی ہے انسانوں کو کمال کی طرف لے جانے کے لیے, اور وہ کمال کل کمال قربتاً الی اللہ, وہ یہی چیز ہے, اللہ کی صفات کو اپنے اندر لے کر آنا. اچھا اگر ہم اللہ کی صفات کو اپنے اندر لے آئے تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا عبدی اتینی اجلو کا مثلی, میرے بندے تو میری اطاعت کر میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. اچھا اپنا جیسا بنائے گا تو کیا ہوگا؟ اپنا جیسا بنائے گا پھر کیا ہوگا؟ اب ایک عجیب سملیرٹی ہے, جتنا ایک جیسا ہے اتنا ہی مختلف بھی ہے مادہ پرستوں اور خدا پرستوں کے اہداف میں. ایک عجیب چیز ہو گئی, جو مادہ پرست چاہ رہے ہیں وہی خدا پرست چاہ رہے ہیں, لیکن دونوں کا انداز بہت مختلف ہے, دونوں کی رینج بھی بہت مختلف ہے. مثلا اپنے آپ سے پوچھے گا جو دنیا کا بدترین مادہ پرست ہے وہ دنیا میں کیا چاہتا ہے؟ دنیا کا بدترین مادہ پرست ہوا تو دنیا میں کیا چاہے گا؟ دو چیزیں میرے خیال میں چاہے گا, ایک بقا, باقی رہنا چاہے گا, جتنا ہو سکتا ہے باقی رہے. کوئی فرعون وغیرہ یہ جو اپنی باڈیز کو ممیز بنا کے گئے, یہ بقا کی خاطر بنا کے گئے, یہ سمجھ رہے تھے اس طرح باقی رہ جائیں گے. تو جتنا بھی مادہ پرست ہوا ایک خواہش اس کی باقی رہنے کی ہوگی, میں باقی رہ جاؤں. دوسری خواہش ہے پاور کی, میرے پاس طاقت رہے. یہ دو خواہشات ہیں جو مادہ پرست ترین انسان کے اندر بھی یہی ہیں کہ وہ چاہتا ہے باقی رہے اور وہ چاہتا ہے طاقتور رہے. عجیب بات یہ کہ خدا متعال نے بھی انہی دو چیزوں کا کہا ہے, کہا ہے عبدی اتینی اجعلو کا مثلی, اے میرے بندے تو میری اطاعت کر میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. اب فرماتا ہے میں حی و قیوم ہوں, مجھے موت نہیں آتی, تجھے کبھی موت نہیں آئے گی, اور میں اتنا طاقتور ہوں کہ میں کہتا ہوں کن فیکن, تجھے اتنی طاقت دوں گا تو بھی کہے گا کن اور وہ ہو جائے گا. اب دونوں کے انداز ایک ہونے کے باوجود دونوں کی رینج کتنی مختلف ہے. مادہ پرست دنیا میں طاقت چاہ رہا تھا, خدا نے پوری کائنات میں دینے کا وعدہ کیا. یہ 60 سال زندگی چاہتا تھا, خدا نے ابدی زندگی دینے کا وعدہ کر دیا. مشکل یہ اب بھی مادے سے دل نہیں ہٹا رہا, اب بھی دھوکے میں پھنسا ہوا ہے, جبکہ خدا نے کیا کچھ دینے کا وعدہ کر دیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کے اوپر پڑا ہوا ہے. کبھی کبھی میں مذاق میں کہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو سٹی بینک کے کریڈٹ کارڈ پر اللہ کے اطمینان سے زیادہ اطمینان ہے. سٹی بینک کا کریڈٹ کارڈ ہاتھ میں ہوتا ہے نا, آدمی مطمئن رہتا, کہتا ہے میرے پاس خرچے کے لیے ہے, یہ نہیں سوچتا. خدا کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو خدا پہ توکل کرے گا تو خدا اس کے لیے کافی ہے. وہ نہیں سوچتا, اس کو دیکھتا, جبکہ پتا ہے یہ جن لوگوں نے دیا ہے وہ دنیا کے بخیل ترین انسان ہے, کنجوس ترین انسان ہے, اور اگر ان کو پتا چل جائے کہ یہ پیسے واپس نہیں کرے گا تو یہ پھانسی پہ چڑھا دیں گے, کارڈ نہیں دیں گے. اور ادھر جو وعدہ کر رہا ہے وہ کائنات کے سخاوت کا مرکز ہے, اور اس کے قبضہ قدرت میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو باہر نکل آئے, پھر بھی یقین نہیں ہے اس پر. فرمایا پروردگار نے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, اے نبی استغفار کیجئے اپنے لیے مومنین مومنات کے لیے, وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ, خدا جانتا ہے تمہارا تبدیل ہونا, ادھر ادھر آنا جانا کیا ہے, تمہاری منزل کیا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهِ الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نظر المخشی علیہ من الموت فاولا لهم طاعت وقول معروف. عجیب آیت کریمہ ہے صاحب، ہماری تاریخ اور بنی اسرائیل کی تاریخ ایک ہے، ہم اور بنی اسرائیل ایک ہیں. یہ عجیب بات ہے، بنی اسرائیل کو آئے ہوئے 2700 سال کم از کم ہو گئے ہیں، اور اگر حضرت یعقوب کا زمانہ لگائیں تو 3000 یقیناً ہو جائیں گے، اور ہم اب ہیں، ہمارے اور بنی اسرائیل کے درمیان 3000 سال کا فاصلہ ہے. اس 3000 سال کے باوجود ختم مرتبت نے آج سے 1500 سال پہلے، اس وقت بنی اسرائیل کو آئے ہوئے 1500 سال ہو چکے تھے اور ہمیں آنے میں 1500 سال باقی تھے، تو رسول اللہ نے بالکل بیچ کے ایک موقع پہ کھڑے ہو کر کہا تھا تمہاری اور ان کی بنی اسرائیل کی تاریخ ایک ہی ہے. فرمایا تھا اگر وہ ایک سوراخ میں بھی گئے ہیں تم بھی اس سوراخ میں جاؤ گے، تم دونوں ایک ہی ہو. اب نہیں معلوم جو بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہم نے اتنا قرآن کریم میں ہے اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے، کیوں قرآن کریم میں سب سے زیادہ بنی اسرائیل کی تاریخ لکھی ہے، کسی قبیلے کی تاریخ اتنی نہیں ہے جتنی بنی اسرائیل کی، وجہ سمجھ میں آتی ہے. اچھا بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا صاحب؟ بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کو نعمتیں ملیں، بہت نعمتیں ملیں، نعمتوں میں غرق رہے. ایک دفعہ اپنے نبی کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے نبی، ہم اللہ کی اتنی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں، اب اللہ سے کہیں ہمیں کسی جنگ میں ڈالے، ہم ذرا جنگ کریں، مردانگی کے جوہر دکھائیں گے، اللہ کی خاطر فتوحات کریں گے. اللہ کے نبی نے سنا اور مثلا ہمارے کہے کے مطابق کہ میاں جو مل گیا اس پہ صبر کر لو، جس کی باتیں کر رہے ہو وہ تمہارے بس کا ہے نہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے قرآن میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا مصیبت آئی ہے، ہم کیوں نہیں جنگ کریں گے، ہمیں پاس سب کچھ ہے، ہم جنگ کریں گے. اللہ کے نبی نے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو خدا سے کہا. خدا نے ایک حاکم بنا کے بھیج دیا، کہا اب اس کو مانو اور اب اس کے ساتھ مل کر جنگ کرو. سب سے پہلے تو جیسے ہی وہ حاکم بنا لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، کہا یہ حاکم اللہ نے اچھا نہیں بنایا، کوئی اور بنا لیتا. اب اللہ کے نبی نے پہلے تو اس بات پہ ان کو کنوینس کروایا کہ بھائی یہ جو خدا نے بنایا ہے یہ تمہارے لیے اچھا بنایا ہے. اس کے بعد جب وہ حاکم لے کر چلا تو حاکم کے سامنے قوم تھی جو چل رہی تھی، ایک نہر پڑی. اس نے اعلان کیا، کہا کہ بھائی ایک نہر آنے والی ہے، جو اس میں سے پیٹ بھر کے پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ قوم سے نہیں جنگ لڑ سکتا. جو نہ پیے چلو بھر پیے یہ ہمارے ساتھ چلے گا، یہ ہمارے ساتھ چلے گا، جنگ بھی لڑے گا. صاحب ابھی جنگ نہیں آئی تھی، نہر آ گئی اور امتحان شروع ہو گیا. اچھا امتحان کس بات کا ہے؟ کچھ بھی نہیں، نہ کوئی جنگ ہے، نہ کوئی حملہ آور ہے، نہ کوئی جان جانی ہے، نہ کوئی زخم لگنا ہے. اتنا سا ایک کام کرنا ہے. کیا کام کرنا ہے؟ پانی نہیں پینا. مارنا مرنا کچھ نہیں تھا، پانی نہیں پینا تھا. وہ جو قوم نہر پر پہنچی تو خدا کہتا ہے فشربوا منہ الا قلیلا، ساری قوم نے ڈٹ ڈٹ کے پیا سوائے بہت کم لوگوں کے. صحیح ہے، یہ ہو گیا. اچھا ابھی یہ قوم کون سی قوم تھی جو کہہ رہے تھے کہ ہم ابھی دشمن سے لڑیں گے، اپنے خدا سے کہو ہم سے دشمن سے لڑنے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ خدا نے جب حکم دیا تو پہلے تو حاکم پہ لڑے، پھر نہر پہ جا کے ڈھیر ہو گئے. جب نہر پہ ڈھیر ہو گئے اب جو دشمن کے سامنے پہنچے تو ہمتیں ختم تھیں. اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی ہم تو اس سے نہیں لڑ سکتے، یہ تو بہت طاقتور ہے. اچھا وہ جو بیچارے تھوڑا سا پیے بیٹھے تھے جنہوں نے اللہ کی راہ میں صبر کیا تھا، انہوں نے اپنے حاکم سے کہا کہ آپ پرواہ نہ کریں، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اب تک بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹے گروہ نے بڑے گروہ کو ہرا لیا، ہم ساتھ دیں گے، ہم لڑیں گے. پس خدا نے متعال فرماتا ہے پس اللہ نے اس چھوٹی قوم کو غلبہ دے دیا، انہوں نے جہاد کر لیا اور وہ جیت گئے. اچھا یہ تھی بنی اسرائیل کی تاریخ. اب ہمارے ساتھ کیا ہے؟ خدا نے متعال نے ہماری آسانی کے لیے نبی اکرم کے دور کا ایک واقعہ لکھ دیا ہے. ایک بنی اسرائیل کا تاریخ تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی، ایک نبی اکرم کا واقعہ دیکھیے یہ ہے، پھر تیسرے مرحلے میں آ کر ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، نبی کے زمانے میں یہ ہوا. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ یہ کہتے ہیں. اب عجیب بات یہ کہ بھائی جو ایمان لائے ان کو تو اچھا ہونا چاہیے تھا. وہ جو ایمان لائے وہ یہ کہتے ہیں لولا نزلت سورہ، یہ سورہ نازل کیوں نہیں ہو رہی، یعنی وہ سورہ جس میں ہمیں کہا جائے کہ مثلا بڑھو، اللہ کی راہ میں بڑھو، کام کرو، قربانی دو، جذبہ دکھاؤ، وہ نازل کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کے بعد خدا نے متعال فرماتا ہے کہ تو انہوں نے کہا تھا کہ نازل کیوں نہیں ہو رہی، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، اس کے بعد جب ایک سورہ نازل ہوئی جس کا مفہوم بالکل واضح تھا، کوئی تعویل کی گنجائش نہیں تھی، محکمہ متشابہ نہیں تھی، محکمہ تھی، وَذُكِرَ فِيهِ الْقِتَالُ، اور اس کے اندر جہاد کا تذکرہ تھا. ابھی یہ کچھ دیر پہلے کیا کہہ رہے تھے، لولا انزلت سور نزلت سورہ، وہ سورہ نازل کیوں نہیں ہو رہی؟ خدا نے متعال فرماتا ہے جب وہ سورہ نازل ہوئی اور وہ بھی محکمہ تھی، متشابہ نہیں تھی، اس کے اندر جہاد کا تذکرہ آیا، رأیت الذین فی قلوبہم مرض ینظرون الیک نظر المخشی علیہ الموت، تو اے نبی آپ نے دیکھا کہ جن کے دل میں مرض تھا وہ آپ کی طرف ایسے کنکریوں سے دیکھ رہے تھے جیسے ان پہ بے ہوشی طاری ہو گئی ہو، موت کی بے ہوشی. ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ سورہ نازل کیوں نہیں ہوئی، جب سورہ نازل ہو گئی اور اس کے اندر جہاد کا تذکرہ آیا تو رسول کو ایسے دیکھنے لگے جیسے ان کے اوپر موت کی بے ہوشی طاری ہو گئی ہے. ابھی ہم کہہ رہے ہیں امام کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا، اور جب ظہور ہو جائے گا اور جہاد کے لیے پکارا جائے گا، رأیت الذین فی قلوبہم مرض ینظرون الیک نظر المخشی علیہ من الموت. ابھی آپ اعلان کریں کتنے لوگ ہیں جو مثلا 100 درہم اللہ کی راہ میں دیں گے، اللہ کی راہ میں دینے والے اتنے بھرے پڑے. آپ اعلان کریں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ریکروٹمنٹ کریں گے. اب مشکل ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، اللہ نے امتحان کے لیے ڈونیشنز نہیں رکھا ہے، اللہ نے بھی امتحان کے لیے چھانٹ کے جہاد رکھا ہے. ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے، عرض کیا، ہم لوگ بڑے امن پسند شہری ہیں. ہم لوگ وہ جو امن پسند شہری ہیں وہ کھپ نہیں رہے ظہور کے زمانے میں، مشکل ساری یہ ہے. اب آپ کو اور مجھے سوچنا پڑے گا یہ ہماری امن پسندی کا خول کب تک چلنا ہے. ابھی تو چل رہا ہے، غیبت کا زمانہ ہے، امن پسندی چل رہی ہے، لیکن وہ جو مولا کا زمانہ ہے وہ امن پسندی کا نہیں لگ رہا ہے. وہ تو ٹھیک ٹھاک مارا موری کا زمانہ لگ رہا ہے، اس میں جہاد ہو رہا ہے. میں نے بتایا تھا خانہ کعبہ سے نکل کر بیت المقدس تک جنگ ہی جنگ ہے. اس کے لیے کیا ہوگا، اس کے لیے ہمیں بہت سوچنا پڑے گا. اچھا اس کے لیے ہمارے پاس ایک حل ہے، نعوذ باللہ، ہمارا نہیں ہے، لوگوں نے حل بنایا. حل کیا ہے، ابھی تھوڑی ہو رہا ہے ظہور، حل یہ ہے. اچھا پھر اس سے پوچھے جب ابھی ظہور نہیں ہو رہا تو یہ چیخ چیخ کے الاجل الاجل کون کہہ رہا تھا؟ ابھی چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا الاجل الاجل، اے خدایا ابھی ہو جائے، الساعہ الساعہ، اسی لہجے میں اسی لہجے میں، کلم ہل بسر، یہ ساری باتیں کون کر رہا تھا؟ پھر ایک طرف سے کہہ رہے تھے کہ ابھی ہو جائے، دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ ابھی ہونے کی تیاری کتنی ہے، تو کہتا ہے کہ ابھی تھوڑی ہو رہا ہے. پھر وہ کیوں کہہ رہا تھا کہ ابھی ہو جائے؟ اس کی گڑبڑ ہو گئی. اس کا مطلب ہے اس کے قول میں اور اس کی آرزوؤں میں بہت فرق ہے. آرزو تو ہے اس کی مولا کی نصرت کرے، لیکن جو کر رہا ہے وہ نہیں ہے. بالکل فرزدق کی طرح، جیسے فرزدق امام کو ملے کربلا سے باہر، مولا نے پوچھا فرزدق کوفہ کی صورتحال کیا ہے، انہوں نے ایک جملہ بولا، شاعر آدمی تھے، ادیب آدمی تھے، چھوٹے جملے میں بڑا مفہوم کہہ سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ قلوبہم معاک و سیوفہم علیک، دل تو ان کے آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے خلاف ہیں، آپ پر تلوار چلا دیں گے یہ اگر آپ نزدیک گئے. ہاں دل میں آپ کا نام لیتے ہیں. یہ مشکل ہے، یہ جو خدا تعالیٰ نے تذکرہ کیا وہ اسی لیے کیا ہے. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، اور جب محکم سورت نازل ہوئی، وہ ذُكِرَ فِيهِ الْقِتَالُ، اور اس کے اندر جہاد کا تذکرہ تھا، تو اے نبی آپ نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں مرض تھا وہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے تھے جیسے ان کے اوپر موت کی بے ہوشی طاری ہو گئی. فَأَوْلَى لَهُمْ، ان کے لیے بہتر تو یہ تھا کہ وہ طاعت کرتے اور اچھی باتیں کرتے. بہتر تو یہ تھا کہ اطاعت کر لیتے. اچھا جہاد میں ایک مشکل ہے, جہاد کے اندر مشکل یہ ہے, کرو گے تو مرو گے, نہیں کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے. جہاد میں یہ مشکل ہے. جب یہ جہاد کا وقت آتا ہے نا تو یہ دو صورتیں ہیں, یا میں کروں گا تو مروں گا, چونکہ جب جہاد میں جاؤں گا تو زخم یا لگاؤں گا یا زخم لگے گا, دو میں سے کوئی ایک صورتحال ہے. تو کہیں دونوں صورتوں میں کہیں نہ کہیں موت کا مسئلہ ہے, مارنے میں بھی اور مرنے میں بھی. اچھا اگر نہیں کروں جہاد تب کیا ہے؟ پھر ذلیل ہونا پڑے گا, پھر ذلیل ہونا پڑے گا, ظالم کے ظلم کو سہنا پڑے گا. بس جہاد کرنے والے کی منطق کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ کہتا ہے, جہاد کرنے والا یہ کہتا ہے, کہتا ہے میں ایک دفعہ جاؤں گا دشمن سے لڑوں گا, یا اسے مار لوں گا یا خود مروں گا, لیکن روزانہ ظالم کے ظلم کے نیچے پس کر ذلیل نہیں ہوں گا, روزانہ کی ذلت نہیں اٹھاؤں گا, ایک دفعہ کی عزت لوں گا, ماروں گا یا مروں گا یا مار دوں گا, ہر روز ذلیل نہیں ہوں گا. جی سید الشہداء نے یہی کہا تھا, سید الشہداء نے یہی جملہ ارشاد فرمایا تھا جب وہ مدینے کے جوانوں کے لیے خط لکھ رہے تھے, مدینے کے لوگوں کے لیے. تو انہوں نے فرمایا تھا جو ہمارے ساتھ جائے گا وہ شہید ہو جائے گا, اور جو بچے گا اسے عزت نہیں ملے گی. یہ جہاد کی ہمیشہ کی مشکل ہے کہ جہاد نہ کرنے پر ذلت ہے. اب آپ نے دیکھ لیا مسلمان کیوں ذلیل ہوا. کبھی کبھی انسان سوچتا ہے, تعجب کرنے لگتا ہے, خدا نے متعال فرماتا ہے لیلاف قریش لیلاف امرہلت الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع, اس رب کے پروردگار کی عبادت کرو جس نے ان کو بھوک کے عالم میں سیراب کر دیا, وآمنہم من خوف, خوف کے عالم میں امن دے دیا. تو خدا سے کوئی کہے کہ اے پاک پروردگار, وہ کفار مکہ خانہ کعبہ کی وجہ سے تجھے اتنے عزیز لگے کہ تو نے انہیں بھوکا نہیں رہنے دیا, تو نے ان کو کھانا کھلا دیا, اور تو نے ان کو خوف میں نہیں رکھا, ان کو امن کی حالت میں رکھا, ہمارے 1.3 ارب مسلمان تجھے اچھے نہیں لگے؟ وہ کفار مکہ تو اتنے عزیز ہوئے خانہ کعبہ کی وجہ سے کہ ان کو بھوکا بھی نہیں رکھا اور ان کو خوف میں بھی نہیں رکھا, اور ہم بھوکے بھی ہیں اور خوف میں بھی پھنس گئے. یعنی ہمارا کوئی ریپوٹیشن ہی نہیں بنا, پھر کیوں نہیں بنا؟ ہم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے بہت ساری قوموں کے بارے میں یہی ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا. جب خدا کے حکم کو نہیں مانا ضربت علیہم الذلت والمسکنہ, ذلت اور پستی ان پر لکھ دی گئی. اچھا اب آپ باتیں آگے بڑھ جائیں, مثلا کوئی یہ کہ بھائی کون تھا حکم نہیں مانا, میں نہیں کہہ رہا مثلا نماز کا حکم نہیں مانا ذلت لکھ دی گئی, وہ تو ہوا ہی ہوا, نہیں کیا نا. اور آگے آئیے, اب وہ جگہ آئی جہاں پہ کریٹیکل ہے مجھے کہ اللہ نے کہا پیسہ دو میری راہ میں دو, نہیں دیا, کہا یہ میرا ہے, عزت مل گئی, بنا لیا نا پیسہ. مسلمان نے کتنا پیسہ بنایا ہے دیکھیں, آپ مسلمان کے پاس بہت پیسہ ہے اس وقت, دنیا کے بڑے بڑے نامی گرامی مالداروں میں مسلمان شامل ہیں, ٹاپ 15-20 کی اگر آپ لسٹ بنائیں گے بڑے بڑے مسلمان شامل ہیں اس کے اندر. پیسہ تو مل گیا, عزت مل گئی, عزت نہیں ملی, بس عزت دینی پڑ گئی. یہی جہاد کا معاملہ بھی ہے, اللہ کے حکم کی جہاں مخالفت ہوگی ایک ذلت اٹھانی پڑے گی, کوئی نہ کوئی ذلت اٹھانی پڑے گی. فاولا لہم, ان کے لیے بہتر تھا طاعت و قول معروف, اطاعت کرتے, اللہ کے نبی پہ منت نہیں رکھنا چاہیے تھا ان کو, ان کو قول معروف اچھی بات کہنی چاہیے تھی. اگر اللہ کے نبی کی مان بھی رہے تھے تو ان کو احسان نہیں جمانا چاہیے تھا, اگر میں اللہ کی راہ میں کچھ کر بھی رہا ہوں اللہ پہ احسان نہ جماؤں, اپنا کام کروں, اچھا کام کروں. فإذا عزم الامر, اب جب کہ کام پورا ہو گیا, فلو صدق اللہ لکان خیر لہم, اگر یہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیتے تو ان کے لیے بہت بہتر تھا. وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں, کہہ رہے تم اپنی دنیا نہیں بنا پاؤ گے میرا نام نکالنے کے بعد, اس کائنات کا حاکم خدا ہے, جس کائنات کا حاکم خدا ہے اس کے ایک چھوٹے سے جزیرے جیسی جگہ دنیا پہ رہنے والے سمجھ رہے ہیں خدا کا نام نکال کر اسے آباد کر لیں گے, کیسے ہوا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پوری یونیورس اتنی بڑی ہے کہ 3000 سال تک لائٹ ٹریول کرے تب بھی یہ دنیا ختم نہیں ہو رہی، 3000 لائٹ ایئرز تک بھی ڈسٹینس پہ کچھ نہ کچھ ہے، چل رہا ہے، بہت دور دور تک ہے۔ یہ ساری خدا کے تابع ہے، اس میں سے کوئی خدا کے حکم کا انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی پلانٹ، کوئی اسٹار، کوئی آربٹ پہ گھومنے والا، کوئی خدا کے حکم کا منکر نہیں ہو سکتا۔ یہ بدبخت ایک انسان ہے جو خدا کے حکم کا انکار کر سکتا ہے، اور انکار کر کے خوش ہو رہا ہے، سمجھ رہا ہے کچھ ہو جائے گا۔ کہاں کچھ ہو سکتا ہے؟ خدا فرما رہا ہے کہ فلو صدق اللہ لکان خیر لہم، اگر یہ اللہ کی راہ، دو معنی کر سکتے ہیں، اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیتے یا اگر خدا کے کہے ہوئے کو مان لیتے، خدا کے کہے ہوئے کو سچا سمجھ لیتے، لکان خیر لہم، ان کے لیے بہتر تھا۔ اچھا، ان کے لیے کیا بہتر تھا؟ جو کچھ چاہیے تھا مل جانا تھا۔ خدا تعالیٰ نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا ولو استقاموا علی الطریقۃ وان لو استقاموا علی الطریقۃ لاسقیناہم ماء غدقا، اگر یہ ہمارے راہ کے اوپر استقامت دکھا دیتے تو ہم ان کو، تشبیہ اس طرح سے فرمائیے، ہم ان کو شیریں اور گوارا پانی دے دیتے، ایسا پانی دیتے جو ان کی ساری پیاس بجھا دیتا۔ انہوں نے نہیں کیا، نہیں کیا، اپنے راستے پر چلے، مصیبت میں پڑ گئے۔ بیوی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، بیوی نے دو خطبے ارشاد فرمائے، ہم لوگ بدقسمتی سے صرف ایک خطبہ جانتے ہیں معمولاً، وہ جو دربار میں ارشاد فرمایا، ایک خطبہ بیوی نے اپنے گھر کے اندر بھی ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے اندر ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ یہ تھا، کہا کہ اگر یہ علی کو ان کا حق دے دیتے تو خدا زمین کو اپنی برکتوں سے بھر دیتا، اگر علی کو اس کا حق دے دیتے۔ اس کے بعد بیوی نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا، کہا کہ اب منتظر رہو، تلواریں چلیں گی، خون بہے گا، نیزے چلیں گے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، بیوی نے جملہ ارشاد فرمایا 11 ہجرہ میں، رسول اللہ کے وفات کے کچھ عرصے کے بعد تو بیوی کی وفات ہو گئی تھی، 11 ہجرہ میں جملہ ارشاد فرمایا۔ یہ جو انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا اب تلواریں چلیں گی، نیزے چلیں گے، یہ کتنی دیر کے بعد ہوا؟ یہ 29 سال کے بعد کم از کم ہوا۔ اس کو مزید 29 سال لگ گئے اس کو ہوتے ہوئے کہ تلواریں چلیں، نیزے چلے اور وہ مصیبتیں آئیں۔ اگر کوئی اس وقت یہ جملہ سنتا تو یقین نہیں کرتا، لیکن جب وہ سب ہو گیا تب سب کو ماننا پڑ گیا۔ پھر بیبی نے ارشاد فرمایا تھا، تم لوگ اپنے نظروں میں ذلیل ہو جاؤ گے، تم لوگ گر جاؤ گے۔ سید الشہداء نے 61 ہجرہ میں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، یعنی 60 ہجرہ محرم، کربلا کے واقعے سے کچھ پہلے۔ مجھے جملہ کہنا بہت اچھا نہیں لگتا، اگر سید الشہداء نے نہ کہا ہوتا تو پھر تو ظاہر کوئی بھی نہیں کہتا، لیکن سید الشہداء نے کہا ہے تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں، جس کو برا لگے اس سے میں کیا عرض کروں، ترجمے میں غلطی نہیں کر رہا، جو مولانا نے کہا وہی کہہ رہا ہوں۔ سید الشہداء نے فرمایا، دیکھو اگر تم ہمارا ساتھ نہیں دو گے، اگر تم ہمارا ساتھ نہیں دو گے تو تم عورتوں کے استعمال ہونے والے کپڑے سے زیادہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ یہ سید الشہداء نے 60 ہجرہ میں کہا تھا۔ ہم اب تک اس ذلت کو لے کے بیٹھے ہیں، اب تک ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ یہ دنیا اللہ نے اپنے نمائندے کے اوپر بنائی ہے، وہ اس کے محور میں ہے۔ جب تک دنیا اس کا صحیح حق نہیں دے گی، اس دنیا نے ذلیل ہونا ہے۔ وہی جو صدی ہم نے گزاری ہے، یہ دنیا کی خون بہنے کے اعتبار سے بدترین صدی تھی، یہ جو 100 سال پیچھے گزر گئے، اور اب جو اگلے چند سال آ رہے ہیں، پیچھے گزر گئے ہیں، ان کا آپ اور میں حساب نہیں کر پا رہے کہ اب جو ہو چکا ہے گزشتہ 5-6 سال میں، وہ میرے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے، آگے جو ہونے والا ہے اس میں کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی۔ اور ان تمام کے پیچھے ایک تبدیلی آنی ہے، اس انسانیت کو اس حجت خدا کے لیے تیار ہونا ہے۔ ہم میں سے باخبر انسان کون ہوگا؟ ہم میں سے بے خبر انسان کون ہوگا؟ باخبر وہ ہوگا جو حجت خدا کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے گا، اپنا سب کچھ حجت خدا کے لیے وقف کر دے گا۔ بے خبر وہ ہوگا جو ابھی بھی ان تمام کو دیکھتے ہوئے سوچے گا شاید کچھ اور ہو جانے والا ہے، شاید میں اپنے آپ کو بچا کے نکال لوں گا، نہیں لگ رہا۔ دنیا نے حجت خدا کے لیے تیار ہونا ہے، ہمیں اور آپ کو بہت ہوشیار ہونا چاہیے۔ فرمایا فلو صدق اللہ لکان خیر اللہم، اگر اللہ کی مان لیتے، اللہ کی راہ میں جو وہ کہہ رہا تھا قربان کر دیتے، لکان خیر اللہم، ان کے لیے بہتر تھا۔ فہل اسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم وعمى ابصارہم۔ خدا نے متعال نے دو چیزوں کا یہاں پہ تذکرہ ارشاد فرمایا ہے، ایک تو زمین کے اوپر فساد برپا ہونا اور ایک صلہ رحم کا ختم ہو جانا، اس کے اوپر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ اصلاح کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ ساری خرابیاں میرے اور آپ کے سامنے ہیں، لیکن یہ سب کچھ وہ ہے جو اب ہم لمس کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ دیکھیں ہم اور آپ یہاں پر ہیں، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، ماشاءاللہ کتنے سکون کے ساتھ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تھوڑا سا سوچیے گا کہ عراق میں ہوتے تو کیا ہوتا، تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں، عراق میں ہوتے تو کیا ہوتا، جتنی دیر میں اب ایک دن میں ایوریج ہے، ان آفیشیل ایوریج، کم از کم ان آفیشیل ایوریج ایک دن میں 150 آدمی ہے، صحیح ہے، یعنی ایک گھنٹے میں 6 آدمی، ایک گھنٹے میں 6 آدمی، اس کا مطلب ہے جتنی دیر میں ہم یہاں بیٹھے ہیں 6 آدمی تو مر چکے ہیں۔ ہم لوگ کتنے سکون سے بیٹھے ہیں یہاں پر، کوئی مشکل نہیں ہے، زندگی آسان ہے۔ ادھر کا سوچیں 6 آدمی اتنی دیر میں مر چکے ہیں، کتنے بم دھماکے ہیں، اب جب بھی اخبار اٹھائیں گے آپ دیکھیں گے بم دھماکہ ہو رہا ہے، وہ لوگ مر رہے ہیں، جو جن کی رپورٹ نہیں ہو رہی ان کا تو خدا ہی جانتا ہے کتنے لوگ ہیں، نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا، اگر اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چلے اینڈ کیا ہے، اختتام کیا ہے؟ ایسا ہوتا نا کہ نہیں چلے دنیا بن جائے گی، آخرت میں پھنس جائیں گے، مومن کوئی بیوقوف یہ کہتا میں دنیا میں تو چلو جی لوں گا نا، اب نہیں ہے ایسا، اب لگتا ہے کہ یہ تو معاملہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے سارا کا سارا۔ ہوشیار وہ آدمی جس کو اپنی آنکھیں کھول کے دیکھ لے، اور مجھے خدا کا حکم ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے، شب جمعہ ہے، خدا نے متعال جمعے کی رات میں برکت رکھ چھوڑا ہے کہ وہ گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، جو مرحومین ہیں ان کے گناہوں کو بخشنے کی بخش دیتا ہے، صرف ایک شرط کے ساتھ، مجھے کہ میں اور آپ طلب کرنے کی طرف جائیں۔ ماہ رمضان بھی ہے، شب جمعہ بھی ہے، دنیا بھر کی مصیبتیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں، دنیا بھر کی مشکلات میرے اور آپ کے سامنے، بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں زمانہ مشکل زمانہ ہے، اب وقت نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خدا کی سمت لے کر جائیں، اب وقت نہیں ہے کہ یہ طے کریں کہ جو خدا کے حکم کے مخالف ہے وہ نہیں کریں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں خدا سے لڑ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کوئی اس بات پہ لڑ رہا ہے کہ میں میوزک سنوں گا، نعوذ باللہ، کوئی اس بات پہ لڑ رہا ہے کہ میں شراب نہیں چھوڑوں گا، کوئی اس بات پہ لڑ رہا ہے کہ میں حرام ترک نہیں کروں گا، یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خدا سے لڑ رہے ہیں، نتیجہ کیا ہے اس کا؟ خدا سے لڑنا نہیں ہے، خدا کہہ رہا ہے یہ کرو، میں کہتا ہوں میں نہیں کروں گا، بھائی آپ خدا سے لڑ رہے ہو، کیوں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو اس طریقے سے؟ کوئی کسی ڈریسنگ کے اوپر پھنسا ہوا ہے، مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا سید الشہداء کا ماننے والا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ماننے والا، دوسرے لوگوں سے لباس کے اوپر کیوں فخر کرے گا؟ خاص کر خواتین کے اندر یہ معاملہ بے تحاشا مشکل ہوا ہوا ہے، کیونکہ مادہ پرستی کی دوڑ ہے، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی۔ ایک روایت آپ کو سناتا چلوں لباس کے سلسلے میں، رسول گرامی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لباس کی بنیاد پر چاہے کہ میں نے مثلا یہ اچھا لباس پہنا ہے، لوگ اس لباس کی وجہ سے میرا احترام کریں، جو شخص یہ چاہے گا خدا اس کو لباس سمیت جہنم میں ڈالے گا۔ لباس کے ذریعے چاہتا ہے احترام ہو، یہ مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ؟ اپنی مالی حیثیت کو لوگوں کے سامنے لباس کے ذریعے ثابت کرنا چاہتا ہے، چاہتا ہے اس کے ذریعے میرا احترام ہو۔ میرے خیال میں ہمیں بہت ہوشیار ہونا چاہیے، لباس کبھی بھی ہمارے لیے معیار نہیں بننا چاہیے. بالاخص خواتین کے لیے عرض کروں گا کہ دنیا نے جو فیشن کا جال پھیلایا ہوا ہے یہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق جہنم کی طرف لے جانے کے لیے. کبھی بھی پروردگار عالم نے اس کے دین نے لباس کو اس سے زیادہ اہمیت نہیں دی کہ ساتھ رہے. یہ اس کی اہمیت ہے. لباس اس لیے کہ بدن کو صاف ستھرا رکھے, لباس اس لیے کہ بدن کو ڈھانپ کے رکھے. اس سے زیادہ لباس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ لباس کے ذریعے سے معاشرتی مقام ثابت ہو. رسول خدا فرمانے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا, کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. اب اس لباس کو جنرلائز کر لیجئے. ایک آدمی کیا ہے, میرا گھر بڑا ہے میرا احترام ہو. ایک آدمی کیا ہے, میری گاڑی مہنگی ہے میرا احترام ہو. ایک آدمی کیا ہے, میرا لباس ایسا ہے میرا احترام ہو. تینوں جہنم کے مستحق ہیں. کوئی حیثیت نہیں ہے ان تینوں چیزوں کی. بدقسمتی اس وقت ہے جب امام بارگاہ بھی اس کے لیے مقابلے کا میدان بن جائے. بدقسمتی اس وقت ہے. یہ خدا کا گھر ہے, اس کے ساتھ مت کھیلیں. یہاں پر ایسی کوئی چیز نہ کریں. اپنے یعنی کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا. ہم اپنی موت کو دعوت دیں گے اللہ کے سامنے. خدا نے تو حساب لینا ہے ہم سے کہیں نہ کہیں. تو میں آپ سے بہت زیادہ اس بات کو عرض کروں گا, اپنے آپ کو متوازے رکھیے اللہ کے سامنے, اپنے آپ کو خاضع و خاشع رکھیے, چاہے خواتین ہو چاہے مرد ہوں. اپنے معاشرتی مقام کی نمائش کی طرف مت جائیے, مشکل میں پھنس جائیں گے. خدا نے تکبر کو قبول نہیں کیا ہے, خدا نے پرہیزگاری کو قبول کیا ہے. اس پرہیزگاری کو اپنے اندر, ہاں اگر آپ نے احترام کرنا ہے, احترام کرنا ہے تو اہل بیت کی مودت کا احترام کیجیے, ان کی محبت کا احترام کیجیے. ایک آدمی آپ کے سامنے آ جائے, اس کے ساتھ فرض کریں آپ سوچتے ہیں احترام کروں یا نہیں کروں, کم از کم یہ سوچ کے کر لیجئے اہل بیت کا ماننے والا ہے, ہم احترام کریں گے. کلیے اس طرح احترام کیجیے. اللہ کا بندہ ہے, خدا کا بندہ ہے, احترام کریں گے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ, ہم نے بنی آدم کو کرامت دی ہے. وہ تو امتیاز نہیں کر رہا, وہ تفریق نہیں کر رہا. کم از کم ایک کرامت بنی آدم کی ہے, احترام ہونا چاہیے. جو ہمارے پاس لوگ موجود ہیں ان میں بہت کرامتیں ہیں. اگر غافل بھی ہیں, خاندان اہل بیت کے ماننے والے ہیں, اس بنیاد پہ خدا ان کو غفلت سے جگا دے گا. ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ متوازن ہونا چاہیے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا. یہ ہماری مانوی ترقی کا ایک ذریعہ بننا چاہیے. اب اس مانوی ترقی کا ایک اور ذریعہ عرض کرتا چلوں. کم سے کم ہم نے اپنے طور پر دیکھا ہے خاضع و خاشع رکھنا بندوں کے سامنے. بے اصولی زندگی کی بات نہیں کر رہا, کبھی اس پہ تبصرہ کروں گا. خاضع و خاشع ہونے کا مطلب بے اصول ہونا نہیں ہے, اصولی زندگی کے ساتھ خضوع اور خشوع, لوگوں کے سامنے خاضع رہیے. دوسری بات جو سمجھ میں آئی وہ سید و شہدا کا غیر معمولی احترام ہے. سید و شہدا کا احترام ہونا چاہیے. جس معاشرے نے امام حسین کا احترام کیا ہے اس نے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہے. ایک تیسری شخصیت اور ڈال دوں تو یہ گفتگو احترام کے معاملے میں پوری ہے, وہ ان کی والدہ گرامی کا احترام ہے. وہ بہت اونچا ہے. جس معاشرے نے اور جس گروہ نے بی بی کی ذات مقدس کا احترام کیا ہے اس نے اس کے ذریعے سے حاصل کیا. اور جس فرد نے اور جس فرد کی اولاد نے بی بی کی ذات مقدس کا احترام کیا ہے اس نے بھی حاصل کیا. یہ پتہ نہیں خدا نے ایک عجیب نظام بنایا ہوا ہے. یعنی سمجھ میں آتا ہے, شاید لوگوں کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ خدا کے نزدیک کیا مقام ہے ان ہستیوں کا, کہ خدا نے متعال نے یہ تمام چیزیں گویا ان کے سامنے تسلیم کی ہوئی ہیں, سب پہچان رہے ہیں. یعنی کبھی کبھی ذہن سوچتا ہے کہ جب پوری دنیا سید الشہداء کے مقابلے میں آ گئی تھی, سید الشہداء کے آبان و انصار ختم ہو گئے تھے, یہ زمین نہیں پہچانتی ہوگی حسین کون ہے. زمین تو جانتی تھی حسین کون ہے. وہ جو نہر فرات کا پانی ہے, اگر موقع ملتا تو وہ چیخ چیخ کر کہتا کہ میں حسین کے پاس آؤں گا. موقع نہیں تھا, خدا نے مجبور کیا تھا سب کو. سید الشہداء کی قربانی اتنی عجیب قربانی تھی کہ خدا نے متعال تمام کائنات کی اشیاء کو روکے ہوئے تھا کہ حسین کی قربانی دیکھو. سب حسین کی قربانی دیکھ رہے تھے, ورنہ ان میں سے کون سی چیز تھی جو سید الشہداء کے تابع نہیں تھی. مستند روایات کے اندر بی بی زینب جب کوفہ تشریف لے گئی ہیں, ایک خطبہ ارشاد فرمایا, اس خطبے کے اندر ایک جملہ کہا ہے, کہا اے اہل کوفہ, اب اگر آسمان خون کی بارش برسا رہا ہے تو تعجب نہ کرو. آسمان خون کی بارش برسا رہا تھا. ذرا دیکھیے کس طرح سے خدا نے سب کو خاصے و خاشے کر دیا تھا. ابھی کل کسی نے واقعہ سنایا, کائنات بڑی عجیب ہے, بہت عجیب ہے کائنات. کل کسی نے سنایا کہ کوئی مولانا صاحب نے سنایا کہ آیت اللہ محسن الحکیم کے پاس کوئی ایک آدمی گیا اور کہنے لگا کہ آغا صاحب ایک سوال کرنا ہے. انہوں نے کہا سوال کرو. کہا کہ آغا ہم نے سنا ہے, لکھا ہے روایات میں کہ چوتھے امام اپنے والد کی یاد میں خون کے آنسو روتے تھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا لکھا ہے کہ چوتھے امام اپنے والد کی یاد میں خون کے آنسو روتے تھے. یہ خون کے آنسو کیسے روتے تھے؟ اب تو روتے ہیں تو آنسو آتے ہیں. انہوں نے بتایا, کہنے لگے میں نے خود دیکھا ہے کہ آیت اللہ حکیم نے سر جھکایا, اب جو اپنا رومال دکھایا تو خون کے قطرے لگے ہوئے تھے. وہ تو مولا کا تذکرہ تھا. دیکھو عاشق بھی خون کے آنسو روتا ہے, وہ تو چوتھے باب کا تذکرہ تھا. انہوں نے تو خون کے آنسو رو نہیں تھے, جس کے سامنے اس کے بھائی قربان ہو رہے تھے, اس کے باپ کا سر جنازے کے اوپر اٹھایا جا رہا تھا, اس نے خون کے آنسو نہیں رو رہا تھا. اس کے بعد سید ساجدین کا صبر کیا تھا؟ ایک سید ساجدین کا گریہ ہے جو دنیا کے لیے پیغام تھا, ایک سید ساجدین کا صبر تھا. وہ صبر بھی بہت عجیب صبر تھا. 63 ہجرا, 2 سال کے بعد کربلا کے واقعے کے مدینہ کے اندر قحط پڑ گیا. سید سجاد نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے, خود گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے, لوگوں کو گندم تقسیم کرنا شروع کر دیا. میں کہوں گا مولا نے یہ نہیں دیکھا کہ ان لوگوں نے میرے باپ کا ساتھ نہیں دیا تھا, پھر بھی گندم دے دیا. سب کو گندم دے رہے تھے, ایک آدمی آیا مولا کے سامنے, اس نے بھی جھولی پھیلا دی, مولا نے گندم اس کی گھولی میں بھی ڈال دیا. سر اٹھا کے کہنے لگا, سید سجاد نے سر جھکایا ہوا تھا, سر اٹھا کے کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا نہیں. مولا نے سر جھکائے جھکائے کہا, جو میرے باپ کے سر پہ بارے پتھر میں نہ پہچانوں گا کون ہے. اور جس نے میرے باپ کی پیشانی پہ پتھر مارا تھا میں نہیں جانتا کون ہے. واہ میرے مولا کتنی عظمت ہے آپ کی, قاتل کو بھی کھانا دے دیا. بڑی عظمت. بس یا اللہ.